سادہ سی زبان میں پہلا مرحلہ قرآن مجید نے حیات کا بیان کیا ہے، وہ مٹی اور پانی کی آمیزش کے بعد، مٹی اور پانی کو آپس میں ملا دینے کے بعد اس مٹی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جانا کہ وہ رشد اور نمو کر سکے، وہ خاک جس سے انسان کو خلق کیا گیا ہے، وہ مٹی اور وہ پانی کی آمیزش سے جو انسان خلق کیا گیا ہے اس کے اندر وہ قوت و صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ رشد گروتھ کرنے لگے، بڑھنے لگے۔ یہ حیات کا پہلا مرحلہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حیات نباتادی۔ نبات سے پہلے کا مرحلہ تو معلوم ہے، وہ جمود جن میں حیات نہیں پائی جاتی۔ جمود سے بالاتر جو مرحلہ ہے، جمود جن میں حیات ہی نہیں ہوتی، لہذا قرآن مجید نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ حیات کا پہلا مرحلہ نمو رشد، رشد و نمو کو کہا گیا ہے کہ حیات کا پہلا مرحلہ ہے۔ وہ مٹی جو بے جان تھی، اللہ نے اپنے امر سے اس کے اندر وہ چیز پھونک دی کہ اب یہ مٹی رشد کرنے لگی، نمو، نشو و نمو کرنے لگی ہے۔ یہ حیات کا پہلا مرحلہ جس کو حیات نباتاتی کہا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ حیات کا جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے حیات حیوانی۔ حیات حیوانی، البتہ حیات حیوانی اردو زبان میں ہم حیوان جانور کو کہتے ہیں، اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کہہ دیا جائے کہ تم حیوان کو برا مانتا ہے کہ مجھے جانور کہہ رہے ہیں، لیکن عربی میں اور خاص طور پر قرآن مجید کی زبان میں حیوان ہر ذی حیات کو کہا گیا ہے۔ ہر وہ شے جس کے اندر حیات ہے اس کو حیوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ذی حیات، ذی حیات یعنی جس کے اندر حیات موجود ہے، جس کے اندر اب نباتاتی مرحلے سے بلند ہو کر دو حقیقتیں اس کے اندر پیدا ہو گئی، تب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حیوان ہے۔ وہ دو حقیقتیں کیا ہے؟ ایک حقیقت کا نام ہے حس اور دوسری حقیقت کا نام ہے حرکت۔ جب تک نباتات کی منزل میں تھا حیات، جب تک نباتات کی منزل میں تھی حس اور حرکت اس میں موجود نہیں تھی۔ اس کی مثال پیڑ پودے ہیں کہ نمو تو ہے ان کے اندر، لیکن ان کو کوئی تکلیف پہنچا دی جائے، ان کو کوئی ضرر پہنچا دیا جائے تو یہ رد عمل نہیں دکھاتے۔ کیوں؟ ان کے اندر نہ حس ہے نہ حرکت، ان کے اندر حس اور حرکت نہیں ہے حیات کے پہلے مرحلے میں پیڑ پودے۔ دوسرا مرحلہ جو حیات کا ہے وہ حیات حیوانی، اس میں دو حقیقتوں کا اضافہ ہو گیا، ایک حقیقت کا نام ہے حس، ایک حقیقت کا نام ہے حرکت۔ اسی لیے حیوان اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے کسی حد تک، جب اس کو ضرر پہنچایا جاتا ہے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس سے کوئی چیز اس کی غذا اگر چھینی جاتی ہے تو دفاع کرتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر حس موجود ہے۔ اور حس حواس کا کام ہے، حس حواس کے ذریعے سے انسان حس کرتا ہے، انسان ہو یا ذی حیات، کوئی بھی ذی حیات شے حواس کے ذریعے سے سمجھ جاتا ہے، حس کرنے لگتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ تو حیات کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ حیات حیوانی، پہلا مرحلہ حیات نباتاتی جس میں بہت رشد و نمو ہے، حس اور حرکت موجود نہیں ہے، لیکن حیات کا دوسرا مرحلہ حیات حیوانی جس میں رشد و نمو بھی ہے، حس اور حرکت بھی موجود ہے، حس اور حرکت بھی موجود ہے۔ حیوان حیوانی، حیات کا حیوانی مرحلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے پاس اردو زبان میں مرسوم ہے، کسی کو، کسی زندہ آدمی کو اگر مرحوم کہہ دیں تو بگڑنے لگتا ہے، میں ابھی زندہ ہوں مرحوم مجھے کیوں کہہ رہا ہوں، جبکہ مرحوم کے معنی عربی میں وہ جس پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن ہمارے یہاں میت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو شخص مر چکا ہے اس کے لیے کہتے ہیں مرحوم ہے، اس لیے اگر زندہ کو مرحوم کہا جائے تو بگڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح حیوان قرآن مجید نے جو استعمال کیا ہے لفظ حیوان کا، وہ اسی معنی میں اس ذی حیات، صاحب حیات، جس کے اندر رشد و نمو ہو، حس و حرکت ہو، اس کو کہا گیا ہے یہ حیوان ہے، ذی حیات ہے، اس کی حیات حیات حیوانی ہے۔ مرحوم کا جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ برا لفظ ہے، جبکہ برا لفظ نہیں، محروم ہونا برا لفظ ہے، اللہ کی نعمتیں ایک بار مل کر ہمارے اعمال ایسے ہو کہ اللہ کی نعمتیں چھن جائیں تو یہ محروم شخص ہے، محروم ہونا بری بات ہے، مرحوم پھر حیات کا جو اگلا مرحلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے حیات انسانی، نباتاتی حیات سے بلندر حیوانی حیات، حیوانی حیات سے بالاتر انسانی حیات۔ اس میں کیا چیز آ گئی، کس چیز کا اضافہ ہو گیا کہ یہ حیوانی حیات انسانی حیات میں تبدیل ہو گئی؟ تو اس میں جس چیز کا اضافہ ہوا ہے وہ ہے روح۔ گرچہ حیوانوں میں بھی روح موجود ہے لیکن انسانوں کو جو روح عطا کی گئی ہے اس روح کا بڑا حصہ عقل ہے۔ یہ عقل ہے جو انسانوں کو حیوانوں سے جدا کرتی ہے، عقل انسانوں کو حیوانوں سے جدا کرتی ہے۔ تو جیسے ہی عقل عطا کر دی گئی انسان کو تو یہاں سے انسان کی حیات انسانی کا آغاز ہو گیا، نباتاتی حیات، اس کے بعد حیوانی حیات، اس کے بعد انسانی حیات۔ انسانی حیات کا امتیاز کیا ہے؟ اس میں رشد و نمو بھی ہے، اس کو حرکت بھی ہے اور عقل بھی موجود ہے، اور وہ عقل جو اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جس کے پاس مال و زر نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ انسان فقیر نہیں ہے، فقیر وہ انسان ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ فقیر نادار ہے وہ شخص جس کے پاس عقل موجود نہیں ہے۔ خدا بند عالم کا سب سے بڑا تحفہ انسان کے لیے، جس کے پاس عقل موجود نہیں ہے وہ شخص سب سے فقیر ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ اور پھر آ کر عقل کو بھی تقسیم کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاروباری ذہنیت رکھنے والے لوگ جو نفع اور نقصان کو فوراً ڈھانپ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ عاقل لوگ ہیں، ان کو عاقل نہیں کہا گیا، ان کو چالاک کہا گیا۔ چالاکی جو اپنا نفع اور نقصان دیکھ لے کہ ہر معاملے میں دیکھیں یہ عمل انجام دے تو ہمیں کتنا ثواب مل جائے گا، اور یہ عمل انجام دے تو ہمیں کتنا ثواب مل جائے گا، اور یہ کام کر لیں گے تو ہم کو کتنی منفیت مل جائے گی، یہ چالاکی ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ حقائق کو درک کرنا یہ بھی عقل کے کئی مراتب بیان کیے گئے۔ پہلا مرحلہ عقل علمی ہے، عقل علمی ہے انسان کو انسان کے اندر اتنی صلاحیت اتنی عقل موجود ہو کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے۔ عقل علمی سے جو بالاتر مرحلہ ہے وہ عقل عملی ہے۔ عقل عملی کا کام کیا ہے؟ وہ جو عقل علمی نے تشخیص دیا ہے کہ یہ کام اچھا اور یہ کام برا، عقل عملی کا کام یہ ہے کہ اس کام پر اٹھائے کہ اچھا کام کرو اور برا کام چھوڑ دو، یہ عقل عملی کا کام ہے۔ عقل علمی، عقل عملی۔ نادار ہے وہ شخص جس کے پاس عقل جیسی، عقل جیسا جوہر موجود نہیں ہے، عقل کے جوہر سے جو عاری ہے نادار ہے، فقیر ہے وہ شخص، اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ کسی نے بلکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو عقل سمجھاؤں کہ عقل کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بہترین تعریف اگر عقل کی کسی کی ہے، کسی نے کیا تو معصوم نے کی، فلاسفہ نے بھی عقل کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے عقل کا، لیکن سب سے بہترین تعریف اگر عقل کی کسی نے کی ہے تو معصوم نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقل کیا ہے؟ عبدا بہر رحمان وقت صفا بہر جنان۔ عقل وہ شے ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی جنت کو کسب کیا جائے، یہ عقل ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کر کے عقل کے ذریعے سے اس کی عبادت کی جائے اور پھر اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کی جنت کو کسب کیا جائے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی عقل کی تعریف فرمائی ہے۔ جب عقل کی تعریف فرما چکے تو کسی نے اٹھ کر پوچھا کہ وہ چیز جو امیر شام میں پائی جاتی تھی وہ کیا چیز تھی، یا پائی جاتی ہے اس زمانے میں، چونکہ اس نے سوال کیا وہ چیز جو امیر شام میں ہے کیا چیز ہے، وہ بڑا چالاک سمجھا جاتا ہے اپنے زمانے کا، بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے اپنے زمانے کا۔ تو حضرت نے فرمایا تلک الشیطانہ والنکرہ، اس کے اندر جو موجود شے ہے وہ عقل نہیں ہے بلکہ شیطانہ، اس کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو عقل نہیں کہا جاتا، اس کو شیطانہ کہا جاتا ہے۔ چالاکی کس طرح سے لوگوں کو ضرر پہنچا کر اپنا فائدہ کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ، اپنا अपना फायदा कर ले, ये चालाकी है और चालाकी जरूर है इंसान पे। तो लिहाजा अक्ल होश जौहर है जो इंसान को तमाम दीगर मखलूकात से मुमताज बनाती है। हयात नबाताती, नबाताती के बाद हयात हैवानी, हयात हैवानी के बाद हयात इंसानी। अब यहां इंसान को खुदावंद आलम ने अक्ल देकर भेजा, लेकिन खुद इंसान बनने के लिए एक लंबा सफर है। हम इंसान मजाज, अल्लाह ने इंसान मजाजी बनाकर हमको भेजा है, इंसान हकीकी बनने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ेगा, तब जाकर हम इंसान हकीकी बन पाएंगे। वो लंबा सफर, और लंबा सफर तय करने के लिए जब अक्ल से पूछा जाए कि ये लंबा सफर क्यों कर तय होगा, कैसे तय होगा, तो अक्ल ये जवाब देती है कि ईमान लाओ और अमले साले बजा लाओ, ईमान लाओ और अमले साले बजा लाओ। ये जो इंसान मजाजी तुम हो, इंसान मजाजी से इंसान हकीकत का जो सफर है, ये ईमान और अमले साले के जरिए साया तय पाएगा, तभी जाकर तुम इंसान हकीकी बन पाओगे, वरना इंसान मजाजी रह जाओ। तो हयात नबाताती, हयात हैवानी, हयात इंसानी, हयात इंसानी क्यों? क्योंकि अक्ल इसके अंदर, अक्ल का जौहर इसके अंदर रख दिया गया है, इसके अंदर अच्छे बुरे की सलाहियत रख, इसीलिए रिवायतों में ये कहा गया है कि तुम्हारे अंदर जो अक्ल है वो तुम्हारा पैगंबर बातिन है, बातिन ही पैगंबर है तुम्हारे अंदर का पैगंबर। एक तो वो पैगंबर है जो तुम्हारे सामने चल फिर रहे हैं, तुम्हें हिदायत कर रहे हैं, तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर बुला रहे हैं, अल्लाह के रास्ते की तरफ तुमको दावत दे रहे हैं। एक वो पैगंबर है जो तुम्हारे अंदर रख दिया गया है, उस पैगंबर बादिनी का नाम अक्ल है, जो तुम्हें दीगर तमाम मखलूकात से मुमताज करता है। और इससे बालातर एक हयात को कुरान मजीद ने बयान किया, जो हमारी आयत का सरनाम है कलाम अल्लाह, जो इस गुफ्तगू का, वो हयात तैयबा है। जब इंसान ईमान और अमल सालेह के जेर साया, अकलानी रहनुमाई के जेर साया जब अपनी पूरी उम्र गुजार देता है, तो खुदावंद आलम उसको जो एक चीज अता फरमाता है उसका नाम है हयात तैयबा। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद के हयात के एक मरहले के खत्म हो जाने का नाम हो। हयात का एक मरहला खत्म हुआ, जब तक बच्चा शिकम में मादर में था, जब तक शिकम में मादर से अपना रिश्ता न तोड़ ले और दुनिया में न आ जाए, यानी शिकम में मादर में जो हयात है उसको इंसान, उसको बच्चा मौत ना दे दे, उस वक्त तक दुनिया में नहीं रह सकता, उस वक्त तक दुनिया में कदम नहीं रख सकता। लिहाजा हर मरहला हयात का अगला जो मरहला है वो मौत के बाद ही। तो लिहाजा मौत जो कहा गया, मौत को जो उर्दू में इंतकाल कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है, एक आलम से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो जाना, एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ कदम रखना। हयात का एक मरहला खत्म, मौत आ गई, हयात का दूसरा मरहला शुरू, हयात का दूसरा मरहला खत्म, मौत आ गई, हयात का तीसरा मरहला शुरू। तो जो मतलूबा जिंदगी है खुदावंद आलम को, वो है हयात तैयबा, पाकीज़ा जिंदगी। और वो पाकीज़ा जिंदगी के लिए क्या फरमा रहा है खुदावंद आलम, मन अमला सालेह, जो भी नेक अमल अंजाम दे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। ये नहीं कहा खुदावंद आलम ने कि सिर्फ मर्दों को हयात तैयबा अदा करूंगा, औरतों को महरूम रखूंगा। वो फर्क तो हम करते हैं, हम समझते हैं कि मर्द और औरत दो अलग अलग हकीकतों का नाम है, जबकि मर्द और औरत कुरान की नजर में एक ही हकीकत का नाम है, और उस हकीकत का नाम है इंसान। इंसानियत में मर्द और औरत इंसान है, जिस तरह से मर्दाना लिबास अलग है, वो जनाना लिबास अलग है। बदन भी लिबास है जो इंसानी रूह पर चढ़ाया गया है। बदन किसी को मर्दाना बदन दे दिया गया, किसी को जनाना बदन दे दिया गया। ये और बात है कि आखिर जमान की अलामतों में से ये बयान किया गया कि मर्द औरतों की तरह नजर आएंगे, औरतें मर्दों की तरह नजर आएंगी। आखिर जमाने में एक अलामत ये बयान की गई कि मर्द औरतों की शबाहत इख्तियार कर लेंगे, क्या करेंगे। अल्लाह ने जो कुदरती तौर पर उनके चेहरे पर बाल उगाए हैं, जिनको हम दाढ़ी कहते हैं, वो उनका औरतें नजर आएंगी। انسانی کارروائی کرنے پر تل جائے گی کہ تم نے خداوند عالم کی عطا کردہ قدرتی شے کو کاٹ کر تم ہم ہماری شباد اختیار کرتے ہو تو ہم بھی تمہاری شباد اختیار کرنے کے لیے اپنے سروں کی چادر اتار دیتے ہیں، ہم بھی کھلے سر رہیں گے کیونکہ تم بھی کھلے سر رہتے ہو۔ تو مرد اور عورت کا فرق ہمارے درمیان میں، جبکہ قرآن مجید میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا، الرجال قوامون علی النساء کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے سرپرست ہے، وہ امور کی تدبیر امور کے لیے، تدبیر امور کے لیے مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا گیا ہے، نہ ایک انسانیت میں مرد الگ ہے اور انسانیت میں عورتیں الگ ہیں، انسانیت میں دونوں یکساں ہیں، دونوں کی انسانیت ایک ہی ہے، لباس ان کو الگ الگ پہنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا اگر عورتیں بھی چاہیں کہ وہ حیات طیبہ کی مالک بن جائے تو ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے، درحالی کہ وہ مومن ہو تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے اور ہم ان کو اتنا دیں گے جتنا اس سے زیادہ دیں گے جتنا انہوں نے عمل کیا، اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے جتنا انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو مرد اور عورت کا کوئی فرق قرآن مجید اس حوالے سے قائل نہیں ہے کیونکہ دونوں کی روح ایک ہے، دونوں کے اندر وہ جذبہ موجود ہے کہ عمل صالح انجام دے ایمان کے سائے میں تو وہ حیات طیبہ کے مالک ہو سکتے ہیں، حیات طیبہ تک پہنچ سکتے ہیں، جو حیات انسانی کا چوتھا مرحلہ ہے، نباتاتی حیات، حیوانی حیات، انسانی حیات اور حیات طیبہ۔ البتہ یہ حیات طیبہ جتنا فرق یہ گزشتہ حیاتوں میں ہے اتنا ہی فرق حیات طیبہ میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی استعمال کیا ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن اور غیر مومن کا فرق کتنا ہے کہ مومن کو مثلا 100 نمبر مل گئے تو غیر مومن کو 50 نمبر مل گئے، نمبروں کا فرق سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مومن اور غیر مومن میں اتنا ہی فرق ہے جتنا انسان اور جانور میں اور جانور اور نباتات میں فرق ہے، پوری ذات اور حقیقت بدل جاتی ہے مومن اور غیر مومن، پوری ذات میں تبدیلی ہے، پوری ذات اور حقیقت میں تبدیلی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ مومن اور فاسق کلا کلا گناہ کرنے والا یہ دو کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کی حقیقت میں فرق ہے، یہ ذات میں ان کی فرق ہے، جس طرح سے جانور اور پودوں میں ان کی پودے الگ نوع ہیں اور حیوان الگ نوع ہے، جانور الگ نوع ہے، حیوان اور انسان ایک الگ ذات اور حقیقت کا نام ہے، اسی طرح مومن اور فاسق دو الگ الگ حقیقتوں اور دو الگ الگ ذاتوں کا نام ہے، لا یستوون، کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق، بینا اور نابینا، سردی اور گرمی، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حیات طیبہ، حیات طیبہ ایمان اور عمل صالح کے زیر سایہ، حیات طیبہ سے جو بالاتا مرتبہ ہے وہ حیات جو کبھی نہ ختم ہونے والی حیات ہے وہ ہے حیات اخروی، حیات طیبہ سے جو بالاتا مرتبہ ہے، حیات نباتاتی، حیات نباتاتی سے حیات حیوانی، حیات حیوانی سے حیات انسانی، حیات انسانی کو انسان حیات طیبہ بنا سکتا ہے، یہ انسان کی اختیار ہے۔ صلوات پڑھ محمد اللہ خداوند عالم نے انسان کو اپنی تقدیر لکھنے کے لیے اس کا قلم اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا بلکہ انسان کو پورا اپنا اختیار دیا گیا، اللہ نے اپنی تقدیر لکھنے کے لیے خود انسان کے ہاتھ میں اس کا قلم تھما دیا گیا کہ تم جیسی چاہے تقدیر لکھو، اور اس کے لیے ایک خاص شب مقرر کر دی، شب قدر، کہ اس شب قدر میں جو تم اپنی تقدیر لکھو گے وہی تمہارے ساتھ پیش آئے گا، شب قدر میں جو تم اپنی تقدیر لکھو گے وہی تمہارے ساتھ پیش آئے گا۔ تو انسان اگر ایمان اور عمل صالح ان کے ذریعے سایہ اگر اپنی زندگی گزارے، حیات طیبہ کا مالک بن سکتا، پاکیزہ حیات، پاکیزہ زندگی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے الطیبین الطیبات للطیبین، اس کا کا ترجمہ ہمارے مترجمین کرتے ہیں پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے بیچ، جبکہ بزرگ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ پاکیز یہ عورتوں پہ محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب طیبات کو، بلکہ تمام پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے، تین جگہ پاکیزہ جس سے طیب بنائے، قرآن مجید نے ایک شجر کا بھی نام دیا شجر طیبہ، کہ جس کی حیات حیات طیبہ ہوگی اس کا شجر شجر طیبہ ہوگا اور اس سے نکلنے والے پھل بھی طیب ہوں گے، اس سے نکلنے والے پھل بھی طیب ہوں گے، اگر کسی نے پاکیزہ حیات، اگر کوئی پاکیزہ زندگی کا مالک تھا، کوئی حیات طیبہ کا مالک تھا، تو یقینی بات ہے کہ اس کی اولاد کو بھی، اس کی اولاد کے اندر بھی اثرات مرتب ہوں گے، اس حیات طیبہ کے شجر سے جو پھل نکلے گا وہ بھی حیات طیبہ کا مالک ہوگا۔ صلوات و سلام علی محمد۔ اور اللہ کی ذات حی بھی ہے اور مٹی بھی ہے، لے نقلی جنہو حیات اللہ کی ذات ہے، ہے یعنی زندہ، اللہ کی ذات بھی زندہ ہے اور محیی بھی ہے، اللہ کی ذات محیی یعنی حیات عطا کرنے والا، زندگی بخشنے والا، زندگی بخشنے والا، خود زندہ ہے، حی ہے، حیات اسی حیات ہے اور محیی بھی ہے یعنی زندگی دینے والا، حیات عطا کرنے والا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو عمل صالح انجام دے ان کی حیات کو حیات طیبہ میں بدل دے، ان کی حیات کو حیات طیبہ بنا دے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ حیات طیبہ کا جو بات کا مرحلہ ہے وہ حیات اخروی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد پھر انسان کو کبھی موت نہیں آئے، انسان کو موت عرض کیا ایک مرحلے سے حیات کے دوسرے مرحلے تک انتقال کرنے کا نام موت ہے، تو موت فنا نیستی نابودی ختم ہو جانے کا نام ہے، ایک مرحلے کو حیات کے گزار کر دوسرے مرحلے میں داخل ہو جانا ہے۔ مولانا روم جو فارسی کے مشہور شاعر ہے انہوں نے جو کہا ہے کہ میں پہلے نبات تھا نبات سے میں پہلے نبات تھا نبات سے زی حیات ہوا زی حیات سے انسان ہوا پھر انسان سے وہ ہو گیا کہ جو عقلیں نہیں سمجھ سکتی ہیں، تو پھر ان تمام چیزوں میں میری حیات کہاں کروں، کم کہاں ہوگا، کم شدم کم کہاں ہوگا، ایک مرحلے سے جب دوسرے مرحلے میں انتقال ہوا میرا تو مرحلے میں اضافہ حیات میں اضافہ ہی ہوا، کمی پیش نہیں ہے، کمی پیش نہیں ہے، کمی پیش نہیں ہے، ایک مرحلے سے دوسرے اور اس عالم سے دور ایک بہتر عالم کی طرف انتقال کرنے کا نام موت، یہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف پرواز کر جانے کا نام موت ہے، موت فنا نیستی مٹ جانے کا نام، ختم ہو جانے کا نام موت ہے، اور جو لوگ حیات طیبہ کے مالک ہیں وہ لوگ کبھی موت سے گھبراتے نہیں، کیونکہ پاکیزہ زندگی انہوں نے اپنا زائدہ اکٹھا کر لیا ہے، وہ جس سفر پر جانے والے ہیں اس سفر میں اس سفر کا توشہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، موت سے ڈرتے ہوئے جن کے پاس موت کا غلط تصور موجود ہے، جو موت کو نیستی نابودی فنا سمجھتے ہیں وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، یا وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جو موت کے تعلق سے جو موت کے لیے آمادہ نہیں ہے، جن کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ مر جائیں گے تو ان کی نجات ہو جائے، جو لوگ موت کے لیے آمادہ نہیں ہے یعنی توشہ انہوں نے تیار کر، آپ کو ایک سر مقام پر لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کا ٹرانسفر ایک سر مقام پر کیا جا رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ وہاں کے لوازمات مجھے فراہم کر دیجیے، وہاں گرم کپڑے جو پہنے جاتے ہیں مجھے فراہم کر دیجیے، ورنہ مجھے وہاں پر جا کر پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آخرت کا توشہ دنیا میں رہ کر فراہم نہ کیا جائے تو اسی آدمی کی طرح ہم لوگ ہو جائیں گے کہ جو ایک سر مقام پر جانے کے لیے ڈرتا ہے جب اس کے پاس ضروری گرم لباس موجود، تو آخرت کا توشہ دنیا میں رہ کر حیات پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے، تین تین یعنی پاکیزہ خوشبودار جن کی زندگی سے خوشبو آ رہی، پاکیزہ زندگی جو گزارتے ہیں پاکیزہ زندگی کے جو مالک، اور یہی پاکیزہ زندگی کا درس دینے کے لیے انبیاء اور علماء علیہ السلام آئے کہ انسانوں کو یہ سکھائیں کہ پاکیزہ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے، حیات طیبہ کے مالک کس طرح سے بنا جاتا ہے، یہی سکھلانے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ائمہ کو بھیجا کہ انسان کو یہ سکھلائے کہ حیات اپنی حیات کو حیات نباتاتی سے اٹھا کر حیات حیوانی سے بلند کر کے حیات انسانی سے بھی بالا تر حیات طیبہ میں کس طرح سے تبدیل کیا جائے. لیکن جو لوگ آئے تھے حیات کا پیغام لے کر, لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لوگوں نے ان کو موت کا پیغام دیا. انبیاء کے ساتھ, ائمہ کے ساتھ جو ہوا کہ جو حیات کا پیغام لے کر آئے تھے, قرآن مجید کہتا ہے کہ تم رسول کی بات پر لبیک کہو. کیوں؟ کیونکہ رسول کی بات میں تمہارے لیے حیات ہے. رسول کی بات میں تمہارے لیے حیات ہے, تم رسول کی بات پر لبیک کہو. لیکن خود رسول اللہ کو یہ فرمانا پڑا کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی, جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی. اور ہر نبی کو جو حیات طیبہ کا پیغام لے کر آیا تھا اس کو تکالیف سے دو چار ہونا پڑا. جو پیغام حیات لے کر آیا تھا لوگوں نے ان کو پیغام موت سنا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنی تکلیف, کیوں رسول اللہ نے فرمایا ہوگا کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں دی گئی. شاید اس کے دو پہلو یہ ہوں کہ ایک تو خود مجھے تکلیف دی گئی, میری ذات کو تکلیف دی گئی اور میری ذریت کو تکلیف دی گئی. رسول اللہ کی تکلیف کے دو پہلو ہیں, رسول اللہ کی اذیت کے دو پہلو ہیں. ایک تو میری ذات کو تکلیف دی گئی, دوسرے میری ذریت کو تکلیف, میری آل کو تکلیف. اسی لیے فرمایا کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی اتنی تکلیف کسی اور کو نہیں دی گئی. اتنی تکلیف کہ جب چوتھے امام قید سے رہا ہو کر مدینہ واپس آئے, مدینہ کی کسی گلی سے آپ کا گزر ہو رہا تھا تو دیکھا کہ قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے. اس کے قریب جاتے ہیں, مولا جا کر پوچھتے کہ بھائی کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا لیا ہے؟ مولا جہاں تک مجھے معلوم ہے ہم مسلمانوں میں, مسلمانوں کی شریعت کی بات ہے, جتنا شریعت کا مجھے علم ہے کہ ہم اس وقت تک کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک کہ اس کو پانی نہ پلا لیں. جب تک کہ اس کو پانی نہ پلا لیں ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے. ایک مرتبہ سید الساجدین کو یاد آیا کہ ان کے بابا نے ایک جملہ کہا جس کو بارہ امام نے زیارت ناحیہ میں استعمال کیا ہے, قتیل العبرات, قتیل العبرات, حسین وہ مشتہ گریا, حسین وہ مشتہ گریا ہے جس کو رلا رلا کر شہید کیا گیا, جس کو رلا رلا کر شہید کیا گیا, جس کو صبح صبح سے انصار کی شہادت ہوئی, انصار کے جنازے پر, انصار کے جنازے پر ہوئے, پھر اقربا کے جنازے پر ہوئے, حسین وہ ہے جس کو رلا رلا کر شہید کیا گیا. عزیزان محترم, جس مرحوم کی مجلس منعقد کی گئی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرحوم کی زندگی, مرحوم نے اپنی زندگی میں اس آیت کا مصداق بننے کی کوشش کی ہے جو مومنوں کے لیے آزاد رکھا گیا ہے کہ تم بھی حیات طیبہ کے مالک بن جاؤ ایمان اور عمل صالح کے زیر سایہ. کتنی متین سنجیدہ شخصیت تھی مرحوم کی کہ آج بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دنیا سے گزرے نہیں ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں. متین سنجیدہ بردبار, کبھی عمر کو مانے نہیں رکھا. ہم چھوٹوں پر بھی شفقت اور ہم عمروں کے ساتھ بھی ویسی پیش آتے رہے مرحوم. اور پھر ہمیشہ ذکر کربلا, ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ان کا جو وطیرہ رہا ہے کہ ہر اتوار کو ان کے گھر میں مجلس عزائے حسین برپا ہوتی تھی, سید الشہداء کی یاد ان کے سینے میں. اور بہت ہی متین شخصیت ہمارے درمیان سے ہو گئی, عجب نہیں کہ وہ حیات طیبہ کے مالک رہے ہوں. تو عزیزان محترم, اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ سید چوتھے امام کو یہ کہنا پڑا کہ میرے بابا قتیل العبرات ہیں, میرے بابا وہ ہیں جن کو رلا رلا کر شہید کیا گیا. اور پھر وہ مرحلہ, ایک شہید ایسا ہے کربلا کا جس کے جنازے پر حسین کو پہنچنے میں بڑی دشواری ہوئی, ہر جنازے پر پہنچ کر حسین رو رہے, لیکن ایک شہید کربلا کا ایسا ہے جب اس نے کہا الیہ الیہ یا مولا, اے مولا میری طرف آئیے, تو پھر حسین نے کہا کہ تیرے مرنے نے میری قبر توڑ دی. حمدك فصاحب وتسليما لحوله بارك بفضلك على واسطه محمد وعلى محمد عليه السلام کا ذکر قلیل کو ذاکر نقیر سے بنا قربانی سے سماعت کو سامعین سے قبول فرما پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر بقائے فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما حضرت زینب کے روزے کی حفاظت فرما جو جوان حضرت زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما پروردگار جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے براج مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تاکہ قائم رہے پروردگار سید مخالفت سید حسن نصرالدار رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرجع علی قدر جہاں تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما پروردگار ملت مظلوم عراق کی نصرت فرما پروردگار مومنین پاکستان کی نصرت فرما پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار محبت اہل بیت کی شمع ہمارے سینوں میں روشن ہے فرمان اس کی حدت تدبیر میں اضافہ فرما پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگار ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما دشمنان اسلام خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دے پروردگار آباسلام محمد والے محمد علیہ السلام کا مرحوم کو اپنی زوال رحمت میں جگہ عطا فرما کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما تعظیم فرما حضرت حجت کے ظہور میں ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد